قافلہ حق کا ہے تیار اور ہم لے کے چلو، قافلہ حق کا ہے تیار اور ہم لے کے چلو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، صلوات بھیجی محمد آل محمد پر۔ آپ سے درخواست کریں گے مرحوم مغفور سید علی ظہیر رضوی ابن سید نجم الحسن رضوی کے سال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں ایک بار بلند آواز سے چلا، سورہ بقرہ کی 83 آئے تھے، اس کی ابتدائی حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اسی پہ بات ہو جائے کیونکہ پوری آیت آگے تک جائے گی تو اتنا تو وقت بھی نہیں ہوگا مضمون میں، لیکن آیت پوری آپ کو تشریح کے ساتھ بتا دیں تو مطلب پہنچ جائے گا۔ تو وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، حبیب یاد کیجئے جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، میثاق کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ میثاق، عہد، وعدہ، ان سب میں فرق ہے، الگ الگ اس کے مفہوم جو ہیں وہ الگ الگ۔ وعدہ کبھی ایک طرفہ ہوتا ہے نا، میں نے آپ سے وعدہ کیا یا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا نا، وعدہ دو طرفہ بھی ہو سکتا ہے، وعدہ ایک طرفہ، انسان اپنے سے بھی وعدہ کرتا ہے نا، ضروری نہیں کہ دوسرے سے کرے، اپنے نفس سے وعدہ کرتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ مطلب آج کے بعد یہ کام کروں گا، یہ کسی کام کے لیے کہتے یہ کام نہیں کروں گا، تو یہ اپنے سے بھی، عہد کا بھی یہی حال ہے، عہد بھی انسان اپنے آپ سے کرتا ہے اور کبھی دوسرے سے کرتا ہے، لیکن میثاق کے لیے ضروری ہے دو کا ہونا، یعنی شرط ہے، میثاق ہوتی نہیں اس کے بغیر۔ یہ تفصیلی مضمون ہے، عہد، وعدہ، میثاق، یہ سارا، عقود، عقد جس کو کہتے ہیں گرہ، یہ سب الگ الگ، کہ ہم نے اشارہ کر دیا کہ ان سب میں فرق ہے، الگ الگ ہے۔ ماں میثاق بالکل الگ چیز ہے، میثاق عہد و پیمان اس وقت تک نہیں ہوتا، میثاق نہیں بنتی جب تک دو فریق کم سے کم، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تین ہو سکتے ہیں، چار ہو سکتے ہیں، پانچ ہو سکتے ہیں، دس ہو سکتے ہیں، پندرہ ہو سکتے ہیں، سب کے درمیان، جیسے آپ کے یہاں ماشاء اللہ چٹنی بنتی ہے نا، میثاق کے جمہوریت ایک چٹنی بنی تھی، ابھی پھر مربع، ہنسنے کی بات نہیں، یہ ہماری اصل میں چٹنی بنا رہے ہیں نا، چٹنی مربع تو ہمارا، پھر بننے کے لیے تیار ہو جائیے انشاءاللہ، آپ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، دنیا میں ایک ہی قوم ہے کہ جو اس پہ مسلط ہوتے ہیں کچھ کرمنل، کچھ جرائم پیشہ، وہ جرائم پیشہ لوگ آپ کو لوٹتے ہیں، مارتے ہیں، چلے جاتے ہیں، آپ پھر 3 سال کے بعد ان کے بعد زندہ باد مردہ باد پیچھے کر کے ان کے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، یہ میثاق، ٹھیک ہے نا، دو چار جملے مجھ سے سن لیا کیجئے، کیونکہ ہر کوئی سنانے والا ہے نہیں، بچے نہیں سنانے والے، دو چار بچے ہیں، سن لیا کیجئے، ان کی مانا نہیں کیجئے، وہ کیجئے آپ اپنی مرضی، لیکن سن لیا کیجئے۔ تو میں نے بتا دیا کہ میثاق کسے کہتے ہیں، اب سمجھ میں آ گیا میثاق، اب تو آسانی سمجھ میں آ گیا میثاق کیسے کہتے ہیں۔ تو دنیا میں جو میثاق بنتی ہے اس کو خود وہ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں، کوئی کہ اللہ کا کلام تھوڑی ہے، قرآن تھوڑی ہے، حدیث تھوڑی ہے، یعنی کھلم کھلا آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کسی وعدے کا بھروسہ نہ کرنا، ہمارے کسی میثاق کا بھروسہ نہ کرنا، لیکن وہ ہم احمق لوگ ہیں کہ جو پھر بار بار ان کے پیچھے جاتے ہیں، جو ہر بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وعدے کا بھروسہ تھوڑی، یہ قرآن تھوڑی ہے ہمارا کہنا، ہمارا کہنا حدیث تھوڑی، ہماری میثاق، یہ سنا کانوں میں آئی تھی آوازیں کی نہیں آئی تھی، سنے تھے بیانات، تو وہ اتنا جانتے ہیں کہ یہ ایسی قوم ہے کہ سب کچھ کر لو ان کے ساتھ، یہ پھر بھی زندہ باد مردہ باد کرتے ہمارے پیچھے ہی آئیں گے، ہے نا، تو اب آئیے میساک سمجھ میں آ گیا, اب بالکل سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کی میساک. ابھی پھر یہ میساکیں وجود میں آ رہی ہیں نا, نئی نئی میساک. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ آدمی کس کے ساتھ ہمدردی کرے, کس کے ساتھ نفرت کرے, کرے کیا. چوروں ڈکیتوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دی, سب ڈکیت, لٹیرے, اسمگلر, کرمنل, قاتل, بدماش, باقاعدہ لا کے مسلط کر دیے گئے ہمارے. ان کی آپس میں میساک بن گئی ہمارے, ہمیں لوٹنے کے لیے ان کی میساک عہد و پیمان. اب میساک اس سے زیادہ آسانی سے اور کیا سمجھاؤں آپ کو, اب سمجھ میں آ گیا میساک. ویسا خاصنا میساک بنی اسرائیل, ایک میساک ہم نے بھی بنی اسرائیل سے باندھی تھی, یعنی ہم دونوں کے درمیان قول و قرار ہوا تھا. اللہ فرما رہا کہ ہمارے اور بنی اسرائیل کے درمیان کہ تم یہ 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 کام کرو گے, ابھی بتاتے ہیں کیا کیا کام. یہ سارے کام تم انجام دو گے, اس کے بدلے میں ہم کیا کریں گے, اس کے بدلے میں ہم تمہیں سارے عالمین پر فضیلت دے دیں گے, ہم تمہیں ساری قوموں پر. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, یاد کرو بنی اسرائیل جب ہم نے تمہیں نعمتوں سے نوازا تھا اور سارے عالمین پر تمہیں فضیلت دی تھی. اب آئیے, اب سمجھ میں آیا کہ میثاق کا مطلب کیا تھا, کہ جب تک تم عہد و پیمان کی پابندی کرو گے فضیلت تمہارے ساتھ رہے گی, فضیلت کی دستار تمہارے سر پہ رہے گی. جب تم عہد و پیمان توڑ دو گے تو سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے. جو قوم بھی اپنا عہد و پیمان توڑے گی, اللہ اس سے عزت کی دستار چھین لیتا ہے, اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے, کوئی بھی ہو. حالانکہ پسندیدہ ترین قوم یہی تھی اس وقت, مومنین یہی تھے اس وقت کے مومن. یاد رکھیے گا قرآن مجید میں اسی لیے سب سے زیادہ ان کا ذکر کیا گیا ہے, سب سے زیادہ اسی لیے ان کا ذکر کیا گیا. سمجھ میں آئی ہماری بات؟ اب آئیے دیکھیں فضیلت دے دیں گے تمہیں. میثاق کیا تھی؟ اب دیکھیے عہد و پیمان کن باتوں پہ ہمارا تمہارا قول و قرار ہوا تھا, عہد و پیمان ہوا تھا, کن باتوں کی پابندی کی جائے گی. لیکن باتوں کے تم پابندی نہیں کرو گے تو تم سے دستار فضیلت چھین لی جائے گی, یعنی تمہاری عزت ختم ہو جائے گی, ذلیل ہو جاؤ. کسی بھی نبی کی امت ہو, کسی پیغمبر کی امت ہو, جب تک عہد و پیمان کو پورا کرے گی عزت اس کے ساتھ رہے گی, جب عہد و پیمان کو توڑ دے گی تو عزت اس کے ساتھ نہیں رہے گی, عزت اس سے رخصت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, سمجھ آئے؟ اتنی یہاں تک تو بات سمجھ میں آئے گی. آج بھی مرنا کٹنا مسئلہ تھوڑی ہے کہ مر جائیں گے کٹ جائیں گے, نہیں مر جائیں گے کٹ جانے کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ دنیا میں آج عزت کس قوم کی ہے, جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو شیطانوں کے مقابلے میں کھڑی ہوئی ہے یا شیطانوں کے مقابلے میں اس نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. کون ہے یہ؟ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرنڈر کر دیا, کچھ وہ لوگ ہیں جو قائم ہیں, کھڑے ہوئے ہیں میدان میں اللہ کے وعدے پر یقین کر کے ڈٹے ہوئے. نہیں, یہ میثاق ہے نا. عزت کس کی ہو رہی ہے؟ گھٹنا ٹیکنے والوں کی, ان خبیثوں کی عزت ہو رہی ہے جو سرنڈر کر چکے, جنہوں نے گھٹنے ٹیک دیے سامراج کے سامنے, فرعونی طاقتوں کے سامنے, یا ان کی عزت ہے کہ جو ڈٹے ہوئے ہیں, جو کھڑے ہوئے ہیں میدان میں. کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے, جان جانا مسئلہ تھوڑی ہو تو سب مر جائیں گے, وہ بھی مر جائیں گے, یہ بھی مر جائیں گے. عزت اس کی ہوگی جو اپنے عہد و پیمان کو اللہ کے ساتھ پورا کرے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ویسا خزرا عزت اس کی ہوگی. اس کو نہ دیکھو کہ دنیا میں ان کی آبادی کتنی, ان کے وہ کتنے سے, وہ کتنے مٹھی بھر رہی ہیں, وہ جو اس کو چھوڑو تم, اللہ کا قانون کچھ اور ہے. کم از کم ملت جعفریہ اور ملت تشیع کو تو یہ سوال کرنی نہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ کتنے, ان کے ساتھ کتنے. تو پھر کربلا کو چھوڑ دو اگر یہ دیکھ رہے ہو کہ کس کے ساتھ کتنے ہیں, چھوڑ دو پھر کربلا کو, وہاں کتنے امام حسین کے ساتھ, بہتر ہی تو ہیں بھائی. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ کربلا بیان کرنا, پڑھنا, سننا اور ہے, کربلا کو سمجھنا کچھ اور ہوتا ہے نا. جو کربلا جس کی سمجھ میں آ جائے, پوری دنیا ایک طرف ہو جائے, وہ اکیلا کھڑا رہے گا, سرنڈر نہیں کرے گا, سرنڈر نہیں کرے گا, نہیں کرے گا, نہیں جھکے گا, کیونکہ کربلا کو سمجھتا ہے کہ عزت, جانتا ہے کہ عزت اور ذلت کا معیار وہ ہے جو کربلا میں حسین دے گیا ہے, کہ صدیوں کے بعد صحیح, ہزار بعد صحیح, ہزار سال بعد صحیح, پوری دنیا میں انہی کا نام گونجے گا جو میدان میں کھڑے رہے تھے, انہی کا ذکر ہوگا, انہی کی یاد منائی جائے گی, انہی کا ماتم ہوگا, انہی کا چرچا ہوگا سارے عالم میں, اور انہی کے نام کی وجہ سے آئندہ بھی مجاہد پیدا ہوتے رہیں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے, یہ پہلی بات, کیا ہے تو پیمان ہوا تھا ویسا اتخذنا ميثاقا بني اسرائيل لا تعبدون الا الله، پہلا ہے تو پیمان ہو میثاق میں پہلی بات. اب دیکھیے میثاق کو آخری بات کہہ کے آپ کو بالکل آسانی سمجھا دے کہ وثقہ اس کا اصل مادہ ہے نا. اچھا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا، اب تو نہیں لکھا ہوا ہوتا، ہم جب چھوٹے تھے تو وثیقہ نویس، عدالتوں کے باہر نہیں بیٹھے ہوتے تھے، وثیقہ نویس جس کو آپ اسٹام فروش کہتے ہیں. وثیقہ نویس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے وہی میثاق. وثیقہ نویس وہ جو دو پارٹیوں کے درمیان جو بھی معاملہ طے ہو اس کو لکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں وثیقہ نویس. یہ پرانی اردو ہے، بچوں کو تو بیچاروں کو سمجھ میں نہیں آتی. آج کل اردو کا جنازہ اٹھ چکا، رئیس امروہی نے 72 میں کہا تھا اردو کا جنازہ دھوم سے اٹھے گا، آج ہم اپنی آنکھوں دیکھ رہے ہیں، اس وقت تو نہیں اٹھا تھا، آج اٹھ گیا ماشاءاللہ اردو کا جنازہ. تو وہ جناب وثیقہ نویس ہوتے تھے اور وہ لکھتے تھے بیٹھ کے عدالتوں کے باہر دو پارٹیوں کے درمیان جو معاملات ہوتے ان کو، اسی لیے بھی ایک میثاق لکھتے تھے. دو پارٹی یا دو افراد یا دو گروہ یا دو خاندان یا چار یا پانچ جیسے میں تھے، جتنے بھی ہوں ان سب کے درمیان جو ہوتا تھا اس کا وہ لکھتا تھا نوٹ یا جو بھی ہوتا تھا کامن مضمون لکھتا تھا، اس کو کہتے تھے وثیقہ. یہ میثاق بن گئی جناب. اچھا پہلے عہد و پیمان کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، یعنی اللہ سمجھ کے کسی کے سامنے سر نہیں جو شرک نہیں کرو گے، اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرو گے، کیونکہ وہ عہد ہے. وہ کیا ہے؟ عہد. سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا تھا بنی اسرائیل نے وہ عقیدہ توحید کو پہنچایا تھا. کیوں عقیدہ توحید کو نقصان پہنچایا تھا؟ اپنی مرضی کے خدا بنا لیے تھے جگہ جگہ، اسی لیے وہ بچھڑے کی مثال دی گئی نا، سامری کے بچھڑے کی مثال دی گئی، کہتے نہیں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، یہ جو بچھڑا یہ ہے نا یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے گا، یہ سامری کا جو بچھڑا ہے نا یہ ہمیں وہاں پہنچا دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اس کی عبادت کرتے تھے، بچھڑوں کی عبادت. اس عبادت نے کیا کیا؟ بچھڑوں کی عبادت نے اس کو وہاں تک پہنچا دیا کہ وہ بادشاہوں کے سامنے سلطانوں کے سامنے جھکنا شروع ہو گئے، سجدہ کرنا شروع ہو گئے، اللہ کی پناہ سے نکل کے کس کی پناہ میں آ گئے؟ ذل الہی. بادشاہ کو انہیں نے پناہ قرار دے دیا، اللہ کا سایہ قرار دے دیا، ذل سبحانی، ذل الہی، جہاں پناہ عالم پناہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ کیا کیا؟ ان کے سامنے سجدہ کرنا شروع کیا، ان کو وہ آج تک اب ٹھیک ہے اصطلاحیں بدل گئیں، زبان سے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، 58 ملک جھکے ہوئے کس کے سامنے، سر کس کے سامنے جھکایا ہے، سجدہ کس کو کر رہے ہیں. لا تعبدون الا اللہ، پہلی شرط یہ ہے فضیلت کی کہ تم اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر عبادت کی. وہ سجدہ تعظیمی وغیرہ وہ الگ بات ہے نا، اس طرف نہ جائے آپ کا ذہن، ہم بات کریں اللہ کو، اللہ سمجھ کے کسی کی عبادت نہیں، اللہ کی ذات میں شریک نہ کرنا کسی کو. یہ عقیدہ ہے تشیع کا سیدھا سیدھا. اس عقیدے پہ ضربیں لگائی جا رہی ہیں ماشاءاللہ صبح شام، اور لوگ خوش ہوتے نیچے نعرے لگاتے ہیں. اس عقیدے پر جو مرکز ہے نہج البلاغہ سے، قرآن کے بعد نہج البلاغہ سے بڑھ کر کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں سے توحید کا پتہ ملے. اسی علی کے نام پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ باتیں سن لیا کیجئے کبھی کبھی، اب سنانے والے تو رہے نہیں دو چار کے سوا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو جب مذہب کو پیشہ بنا لیا جائے گا نا، پیشہ وروں کے ہاتھ میں جو بھی چیز لگ جائے، پیشہ ور وہ ہوتے ہیں جہاں سے فائدہ ملے، جس جگہ سے فائدہ ملے، کہیں سے فائدہ نہ ملتا نہیں ملتا چلو مذہب کو یوز کریں گے. اب تو زمین پہ قبضہ کرنا ہو مذہب، کسی کا مال ہڑپ کرنا ہو مذہب، لوگوں کو الو بنانا ہو مذہب، لوگوں کو اپنے ٹرانس میں لینا ہے مذہب، لوگوں کو اپنا مرید بنانا ہے مذہب. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بس یہی تک رہوں گا، اس سے آگے آپ سے برداشت نہیں ہوگا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تعبدون الا اللہ، بڑی اس کی تفصیلات ہیں. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، دوسری میثاق کیا باندھی تھی؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، والدین کا مقام کتنی بڑی بات ہے، کہ میثاق میں اللہ کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا چیز آ رہی ہے؟ والدین. ایک مقام پہ تھوڑی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے نیکی سے پیش آنا. سورہ لقمان میں چلے جائیں تو وہاں بھی یہی ملے گا آپ کو، انشکر لی والے والدیک، بس شکر دو کا ادا ہوگا، ایک میرا شکر ادا کرتے رہنا، ایک اپنے والدین کا. انشکر لی والے دیکھ اپنے والدین کا، سمجھے کیوں کس لیے؟ اقدار، ویلیوز۔ اگر والدین کا احترام نہیں کرو گے، والدین کی اطاعت نہیں کرو گے، تمہارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا، تہذیب اٹھ جائے گی، تمیز اٹھ جائے گی، بڑے چھوٹے کا لحاظ ختم ہو جائے گا۔ پابند کر دیا، تمام عبادتوں کو پابند کر دیا والدین کی اطاعت کے ساتھ۔ سمجھ میں آگئی بات؟ یعنی حکم ہے، شرعی حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس تمام آیات سے اور تمام مکاتب میں ایک ہی حکم ہے کہ جس کے والدین ناراض یا جس نے والدین کو ناراض کیا، کوئی عمل اس کا اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ یعنی والدین نے اگر کسی کو آگ کر دیا تو جاؤ کربلا 25 بار ہو ہی آیا، سال میں ہر مہینے جا رہا ہے، اب تو پتہ نہیں کیسے کیسے جا رہے ہیں، ہے نا؟ اب تو لوٹیرے بھی لوٹنے کے لیے بھی لے جاتے ہیں بعض جگہ، سب کو نہیں کہہ رہا لیکن آپ جانتے ہیں، آپ کے سامنے کیس آتے رہتے، نہیں آتے بےچارے، وہ خوار کر رہے ہوتے ہیں، چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں بارڈر کے اوپر، نمبر دے دیتے ہیں مولویوں کے، اب وہ آج ہمیں فون کرے، ہم یہاں پھنسے، ابھی ہم تجھے لے کے گئے تھے جو ہمیں پریشان کر رہا ہے، بھائی ہمارا کیا واسطہ، لیکن وہ وہاں سے چھوڑ کے بھاگ گیا، ان کو لے کے بارڈر پہ پھینک کے چلا گیا۔ اب وہ بارڈر سے جو نا سب کو فون کیے جا رہے ہیں کہ ہم یہاں پھنس گئے، قوم کیا کر رہی ہے، قوم کیا کر رہی ہے، بھائی قوم لے کے گئی تھی تجھے وہاں، پہلے کیوں نہیں سوچے کو، سستے میں لے کے جا رہا تھا۔ خیر سمجھانے کے لیے بات عرض کریں، ٹھیک ہے، وہ تو حل ہو ہی جاتے ہیں مسئلے بعد میں حل ہوئے۔ تو میں نے کہا نا کربلا جا رہے ہیں نا، زائرین کے جا رہے ہیں نا، زائرین کے ساتھ کتنی زیادتیاں کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا جو ایسا کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب تو پھر آپ کیا، جی ایک بار جو کربلا گیا، روایت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، 400 حج کا ثواب ہے مستحب حجوں کا۔ ہاں بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے، 400 مستحب حج کا ثواب ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کا۔ مطلب کیا ہے 400 کے برابر ثواب کا؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ میرے بھائی یاد رکھنا اس بات کو، جس پر حج واجب ہے اس نے واجب ادا نہیں کیا، تو جب واجب کوئی ادا نہ کرے، مطلب صبح کی آپ 2 رکعت واجب نہ پڑھیں، نماز شب پڑھ لیجئے، چلیے اب سمجھ آئی بات، تو ہو جائے گی نماز شب قبول۔ وہ نماز واجب تو پڑھی نہیں نا، ظہر کی 8 رکعت نفل پڑھ لے جو مستحب ہیں، اور 4 رکعت واجب نہ پڑھے، مغرب کی 4 رکعت نفل پڑھ لے، 4 پڑھنا ہو 3 مغرب کی نہ پڑھے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ جب تک واجب ادا نہیں کرے گا، ہاں اگر واجب کی استطاعت نہیں ہے، حج پہ نہیں آ سکتا، کربلا جاتا ہے، بے فکر ہو جاؤ، سب ہو جائے گا، حج بھی ہو گیا، پتہ نہیں کتنا ثواب ہوگا، وہ اپنی جگہ۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھانے کے لیے، کیونکہ آج کل سمجھانا بڑا مشکل ہو گیا ہے لوگوں کو کہ کیسے فقہی مسئلہ سمجھایا جائے۔ اب سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ اب آئیے جناب، جا رہا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ، اور کربلا بھی جا رہا ہے، ہو جائے گا قبول؟ تو جب لوگوں کی چوری کر کے زیارت قبول نہیں ہو سکتی، تو اللہ کے بندوں اہل بیت کی یہاں بھی اصول ہے، جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ حسین کا کہاں سے ہوگا؟ سمجھے؟ اس لیے اللہ نے اطاعت کو واجب قرار دیا والدین کی، کہ جو اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، بوڑھے باپ کا، جو اپنی بوڑھی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو ان کا حق ادا کرنا مشکل ہے یا حسین کا، کس کا زیادہ مشکل ہے؟ ان کا حق ادا کرنا زیادہ مشکل ہے یا ائمہ طاہرین کا، کس کا مشکل ہے؟ ان کا حق ادا کرنا مشکل ہے یا اللہ کا؟ تو جو ان کا حق نہیں ادا کر سکتا، وہ ائمہ کا حق کہاں سے ادا کرے گا؟ ماں باپ تو جان نہیں مانگتے، وہاں تو اس راہ میں تو جان کا سودا ہے، ہے نا؟ وہاں تو سر کا سودا ہے، اس عشق حسین میں تو سر کا سودا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ گزارش ہے آپ سے، وہ ماشاء اللہ مومنین بہت جلدی آنا شروع ہو گئے، تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے۔ وہ اصل میں ہم جیسے لوگ دھوکہ ہمیشہ یہی کھاتے ہیں، 7:30 بجے مجلس کا لکھا تھا، ہم 7:30 بجے آ گئے، قصور ہو گیا، اب آئندہ آپ کے آنے کے 1 گھنٹے بعد آیا کریں گے۔ آگے آگے بڑھائیے تھوڑا سا اور، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم دیر سے آ جائیں پھر کوئی معاف کرنے والا نہیں ہوگا، وہ مولوی دیکھو ٹائم کیا تھا نہیں آئے ہیں۔ تو کبھی کبھی عادت ڈالیں اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنے کی کہ ٹائم کیا تھا، تو خالی انگلی یوں ہی نہ رکھا کریں مولویوں کے اوپر، کبھی انگلی اپنی طرف بھی کر لیا کرے۔ سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے، بس آئیے، دوسری شرط، خبردار والدین کی مخالفت نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے نہ کرنا کہ میں نے دنیا میں انہیں تمہارا مجازی رب بنایا ہے. رب جس سے مربی نکلتا ہے, جس کے معنی پالنے والا. رب کے معنی کیا ہے؟ پالنے والا ہے نا. الحمدللہ رب ال ساری تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا. رب یعنی پالنے والا, صفت ہے اس کی. یہ صفت کس کو دیا اس نے قرآن میں؟ والدین کو نہیں دی ہے. رب ارحمہما کما ربیانی, یاد آ گئی آیت. اس پہ آپ سارا سال مجالس سنتے ہیں, اس لیے میں نے پوری آیت کی تلاوت نہیں کی. لیکن آخری سا بس, اے میرے معبود میرے والدین پر اپنی رحمتیں نازل فرما, اے میرے پالنے والے. کما رب بیانی صغیرہ, جس طرح سے کہ دونوں میرے رب بنے رہے. ایک نہیں, دونوں میرے رب بنے رہے. یہی آیت. ایک دھوکہ دینے والا آ گیا, نعرہ لگاتا تھا بڑے زبردست طریقے سے. ایک نعرہ لگاتا تھا, خیر وہ سامنا ہوا ہم سے کسی شہر میں, کسی محلے میں. نام وام نہیں لیتے کیونکہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, یہ سب چلا جاتا ہے. پھر وہ شہر کے گاؤں کے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا شہر بدنام ہو گیا. خیر تو ہم بھی ناچیز وہاں بیٹھے تھے, نعرہ لگایا. ہم سے تو نہیں برداشت ہوا, ممبر سے ہی ہم نے جو ہمارا ہے بالکل ڈرتے. الحمدللہ ابھی تک تو یہی حال ہے, دعا کریں آخری سانس تک ایسے ہی رہے حال. ٹوک دیا کہ یہ غلط ہے. قرآن میں جب ماں باپ کو رب کہا ہے, سمجھ میں آ گئی دلیل ان کی؟ یہ ہوتے ہیں جاہل, اجہل. اجہل جاہل بھی نہیں, اجہل. خود بھی جاہل اور دوسرے یعنی نسلوں کو جہالت کی دعوت دینے والے لوگ. مثال لے آئے نا قرآن سے. میں نے کہا بیٹھ جا بیٹا, تو نے بڑا اچھا کیا, یہ مسئلہ بھی تیرا حل کر دوں آج میں. چلو, قرآن نے ماں باپ کو رب کہا ہے, اس مجمع سے بھی سوال تھا, آپ سے بھی میرا سوال ہے. آپ میں سے کون کون گھر میں اپنے باپ کو رب کہتا ہے بتا دے؟ کوئی ہے؟ کوئی کہتا ہے دنیا میں رب اپنے گھر میں کہتا ہو؟ قرآن نے کہا ہے نا تو تم بھی کہو نا. مثال دے رہے ہو نا مجھے پڑھا رہا ہے وہ قرآن کہ کما رب یعنی صغیرہ, جیسے کہ دونوں میرے رب تھے. تو بھائی کہو نا, آپ میں سے سب خاموش ہیں نا. کوئی کہتا ہے اپنے ماں کو رب کہتا ہے, باپ کو رب کہتا ہے, کوئی کہتا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ کیا مطلب کوئی نہیں کہہ سکتا؟ کیوں؟ حالانکہ مجازن کہا ہے نا پالنے والا, جیسے مربی کہتے ہیں ہم کوچ کو. کوچ کا ترجمہ مربی ہے نا اردو میں, جس کو کہتے ہیں کرکٹ کوچ, ہاکی کوچ, فلاں کوچ, فلاں کوچ. انسٹیٹیوٹ میں جو کوچنگ ہوتی ہے, وہ جو کوچنگ کرنے والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مربی. اس کو کیا کہتے ہیں جناب؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مربی یعنی کوچ, مربی تربیت کرنے والا, پالنے والا. اگر ماں باپ کو کہا جا رہا ہے تو کہو نا پھر گھر میں, نہیں کہے گا. کیوں؟ جانتا ہے کہ اگر باپ کو جو مجازن رب کہا گیا, مجازن بھی رب کہوں گا دنیا کہے گی او ہو کیا کہہ رہا ہے. ماں کو کہوں گا تو دنیا کہے گی کیا کہہ رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ سیدھی سی بات ہے کہ کیوں اللہ نے اطاعت کو واجب قرار دیا, کیونکہ دنیا میں تیرے وجود کا ذریعہ ہے تیرے ماں باپ. یعنی ماں باپ ہیں علت, ہم ہیں معلول. ماں باپ کے بغیر کون وجود میں آئے گا بھائی؟ نہیں آ سکتا نا. جناب آدم حوا کو نکال دیجئے, اور ایک جناب باپ کے بغیر, کیونکہ اللہ کو اپنی قدرت دکھانی تھی, اور بھی وہ ٹاپک الگ ہے, جناب عیسیٰ کو. ورنہ ماں باپ کے بغیر کون آئے گا بھائی؟ ماں باپ کے بغیر کوئی آیا نہیں آ سکتا, وہ علت ہے معلول. کیونکہ ماں باپ مجازن پالنے والے ہیں دنیا میں, اور وہ ہے حقیقی رب العالمین. یہاں محدود ہے اولاد تک, وہاں لا محدود ہے اس کی ربوبیت. لہذا کیونکہ مجازن پالنے والا قرار دیا, تو اس رب حقیقی کو یہ گوارا نہیں کہ جسے میں نے مجازن رب قرار دیا اس کے مقابلے میں بھی کھڑے مت ہونا. اس کے مقابلے میں بھی یا جسے مجازن رب قرار دے رہا ہوں, کبھی اس کے مقابلے میں کھڑے مت ہونا. فلا تقل لهما اوف, اوف تک نہ کہنا. چے جائے کہ بلند آواز سے بات کرو, لا تنہرهما جھڑکوں نے, وہ تو دور کی بات ہے. کیونکہ جانتا تھا پروردگار کہ بڑا ہو کر کیا کرے گا یہ گوشت کا لوتھڑا. گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے نا, جس میں بیٹھی ہوئی مکھی اڑا سکتا ہے. मच्छर उड़ा सकता है? नहीं ना, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। ये माँ और बाप है ना, माँ के तीन हिस्से क्यों? क्योंकि जो रात को जागती है वो माँ है, जो दिन भर कलेजे से लगाए लगाए इस गोश्त के लोथड़े को पाल रही है और घर के सारे काम कर रही है गर्मी सर्दी। और हमने तो ऐसे भी मंजर देखे कि सर्दी से बचाने के लिए कपड़े नहीं है, स्वेटर नहीं है, कोट नहीं है, कंबल नहीं है, अपने सीने से लगा के माँ या बाप उसके नीचे, यानी खुद उल्टा उसके ऊपर सुला रहा था कि इसको सर्दी ना लगे, मेरी पुश्त पे सर्दी लगे। कसम खा के कह रहा हूं, ऐसे मंजर देखे हमने। जानता है महबूद कि जब ये बड़ा होगा ना, जब इसकी हड्डियां मजबूत होंगी, ये भूल जाएगा कि मैं कभी गोश्त का लोथड़ा भी था, है ना। माँ बाप के सामने खड़ा हो जाएगा, अकड़ेगा, बूढ़े माँ बाप को डराएगा, बूढ़े माँ बाप डरेंगे इससे कि हमें छोड़ के ना चला जाए, हमारी तौहीन ना कर दे, हमारी बेइज्जती ना कर दे, हमें निकाल ना दे घर से। निकाल देना चाहिए, यदि हम देख लिया कीजिए ना, निकाले हुए भी हैं वहां और खुद से गए हुए भी हैं बेचारे, तंग आके चले गए। कौन माँ बाप? वो बाप जो अपनी जवानी खर्च करता है, जवानी मिटाता है अपने बच्चों को जवान करने के लिए, सुबह से शाम तक कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करता है, बच्चे पढ़ें, बच्चों की फीसें अदा हों, मुझे कुछ मिला ना मिले अपना निवाला बच्चों को मिल जाए, बच्चे की फरमाइशें पूरी हों, सारी जिंदगी खर्च कर रहा। जानता है, मशीहत जानती है ना, उसी ने पैदा किया है, सब भूल जाएगा ये, इसे सिर्फ अपनी मेरी जिंदगी, मेरी मर्जी। अम्मा अब्बा कहां से आ गए? अम्मा अब्बा कहां से आ गए? तू कहां से आया अम्मा अब्बा के बगैर? कभी अपने वजूद से सवाल किया कि तू कहां से आया? जानती थी मशीहत, लिहाजा क्या किया? पाबंद कर दिया हर अमल को, वालदेन की इताअत से मशरूत कर दिया। अगर माँ बाप की तौहीन की, माँ बाप से बुलंद आवाज से बात की, उफ तक ना करना, सारे आमाल हबत जा, खत्म हो जाएंगे, अब तो जाएंगे, जब्त हो जाएंगे, कुछ नहीं, कोई अमल काबिल कबूल नहीं होगा। अगर माँ से या बाप से बदतमीजी कर दी तुमने, उसके सामने खड़े क्यों? अब मैंने बताया ना कि अब आपको इतनी सी बात से समझ में आया, ये फर्क है इंसान के बनाए हुए कानून और अल्लाह के बनाए हुए कानून। आइए, इंसान ने क्या कानून बनाया? अब ये मगरबी दुनिया दूर नहीं है, हर एक का कोई ना कोई तो रहती ही नहीं, तो सुनते तो सब है ना, जानते ना, बच्चों को स्कूल में नंबर दे दिया जाता है, एक अगर माँ या बाप मारे ज्यादती करे फौरन इस नंबर पे फोन करना, पुलिस आएगी, पहली बार तंबी करेगी, दूसरी बार पकड़ के ले जाएगी। जानते हैं यार जो लोग बैठे, मैं भी जानता हूँ, और ऐसे हुए केस वहाँ। बॉयफ्रेंड है मेरा, अम्मा अब्बा ने कहा भाई हम वहाँ वाले नहीं है, यहाँ वाले नहीं है, उनका यहाँ वाले नहीं तो यहाँ आए क्यों थे? तो मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरे साथ रहेगा, मेरे घर में रहेगा, मेरे कमरे में रहेगा, मुसीबत हो गई, सख्ती की, उसने फोन किया, बोल गया ये मुझे बॉयफ्रेंड से मिलने से रोक रहा है, वो उसका मजहब अलग है, वो काफिर है, वो मुश्किल हुआ करे, मेरा दोस्त है, समझ में आया? बड़े शौक में गए थे वहां, दूसरी नस्ल बड़ी मुश्किल से बची, तीसरी तो बिल्कुल ही गई, तीसरी यहां से गई, हम सुबह शाम देख रहे तमाशे, ऐसा हुआ बस। क्या कानून बनाया गया कि बच्चे के हुकूक, लेकिन ये याद रखिएगा कि मगरबी बच्चों के हुकूक, फलस्तीन के बच्चों के नहीं है, मगरबी बच्चों के हुकूक हैं, इराकी बच्चों के नहीं है, यमनियों के नहीं है, लुबनानियों के नहीं है, शाम के बच्चों के हुकूक नहीं है, बच्चों से मुराद उनकी होती है मगरबी बच्चे, मगरबी दुनिया, वेस्ट वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड, समझ में आ गया, मॉडर्न वर्ल्ड, हुकूक बच्चों के हुकूक, औरतों के हुकूक, लेकिन मगरबी औरतों के हुकूक। यहां जो मगरब ज्यादा निकलती है ना मार्च करने के लिए, अब समझ में आ गया, अब निकलो ना, काम मर गई सिविल सोसाइटी, जरा सा कोई मसला होता है सारी सिविल सोसाइटी प्लांटेड, ये प्लांटेड एजेंट सिविल सोसाइटी निकल के एहतजाज करी, अब ये अब कहां मर गए तुम सब इंसानी हुकूक के दावेदार, किधर मर गई सिविल सोसाइटी? क्यों नहीं निकलेंगे? कभी नहीं निकलेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं, क्यों? फंडिंग वहां से होती है, उनके खिलाफ कैसे निकलेंगे? पैसा बंद, नहीं मिलेगी फंडिंग, मुझसे खुद बताया कब काम मर गए, कल में कर नहीं सकते, वो वीजा कैंसिल हो जाएगा। अरे उनको तो छोड़े, हमने बड़े बड़े अहले इल्म को देख लिया इस चक्कर में कि वीजा नहीं मिलेगा, जो लगा हुआ है कैंसिल हो जाएगा, ऐसे थोड़ी करबला बनती है भाई। اس وقت بھی نہ معلوم کیا کیا مسئلے لوگوں کے پاس آ گئے ہوں گے نا سامنے جو نہیں پہنچے کربلا حسین کے سامنے. سمجھ گئے آگے؟ ایسے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. معصوم بچوں کے خون نے کم سے کم اتنا تو کیا کہ منافقوں کے چہروں کو بے نقاب تو کر دیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے والدین، اب اس کے بغیر میری آج کل کوئی مجلس ہو نہیں رہی، میں کیا کروں؟ میں تو بے حس تو ہوں نہیں، حالات کے ساتھ ہی وہ اثر انداز تو میرے ذہن دل و دماغ پہ ہوتے ہیں، اس کے بغیر میری گفتگو نہیں ہوتی. وہ اسی لیے بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آپ نہ پسند آؤ، ہمیں نہ پسند آتی آپ کو نہ پسند کرے، ہم تو یہی باتیں کرتے ہیں، ہمیں بھی بہت ساری باتیں پسند نہیں آتی، کیا کریں، برداشت کرتے ہیں، آپ بھی ہمیں برداشت کر لیا کیجیے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے، جانتا ہے نا پروردگار، قانون بنا دیا، بچے کا حق، عورتوں کا حق، کتے کا حق، بلی کا حق، جسٹس جسٹس، انصاف، عدالت، کدھر گئے ڈھنڈورچی سارے، کدھر گئے مغرب کا نظام کا شور کرنے والے، کہاں گیا جسٹس، کہاں گیا انصاف، کہاں گئی عدالت، کہاں گئے ہیومن رائٹس، کہاں گئے قیدیوں کے حقوق، کہاں گئے جنگ کے قوانین، کہاں گئے سول آبادی کے حقوق؟ بے نقاب کر دیا اتنے سے غزہ نے جو ہمارے جسم کے وجود میں ایک چھنگلیا سے زیادہ نہیں ہے. دنیا کے نقشے پہ جیسے ہمارے پورے وجود میں ایک چھنگلیا ہے نا، اس کی ایک پور، ایسے ہے یہ غزہ، اس سے بھی چھوٹا ہوگا دنیا کے نقشے میں، ڈاٹ میں بھی نظر نہیں آئے جب تک بڑا نہ کرے، زوم نہ کرے. کیا کیا وہ غزہ کے معصوم بچوں کے خون نے؟ پورے مغربی سسٹم کے منہ سے نقاب نوچ کے پھینک دی. یہ ہے ان کا سسٹم، حقوق حقوق، بچوں کے حقوق. آئیے اب اصل بات کی طرف آ جائیں، ویسے تو یہ ساری اصل باتیں ہیں لیکن چلیے مضمون جو چل رہا ہے، بچوں کے حقوق. بچوں کو نمبر دے دیا گیا، یہ بچوں کا حق ہے. وہ بچہ جو اپنی اچھائی برائی نہیں سمجھتا، نہیں سمجھتا نا، اسی لیے اسے یہ رائٹ دیا ہے تاکہ اسکول میں جو ہم اس کی برین واشنگ کریں وہی اس کی سمجھ میں آئے، گھر پہ نہیں، منع ہے گھر پہ، گھر پہ نہیں پڑھا سکتے آپ بچوں کو، جانتے ہیں سب قانون ہے، نہیں پڑھائیں گھر اسکول. لہذا یہ قانون دے دیا گیا، جو ہم بنائیں گے تمہارا بچہ وہ بنے گا. تم کیسے بناؤ گے اپنے بچے کو؟ تمہارا کوئی حق نہیں، تم ڈانٹ نہیں سکتے، مار نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے نا، نہیں نا، ایسے ہی ہے نا. اب سمجھ میں آ رہا ہے تصویر کا جو رخ آپ کو دکھا رہا ہوں؟ بچے کو دے. وہ بچہ جو اپنا اچھا برا سمجھتا ہے، نہیں سمجھتا نا، اس کے ماں باپ کو حق نہیں ہے کہ اس کو اچھا برا سمجھائیں، نہیں، یہ نمبر ہے بیٹا، فون کرو، پولیس آئے گی تمہارے ابا کو پکڑ کے لے جائے گی، جاؤ ماں سے شکایت ہے، ماں کو پکڑ کے لے جائے گی، وہ نہیں تو دونوں کو بند کرے گی، بچے کو کسی اور کو دے دے گی، پالو. یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، بچوں کو لے جائیں گے کسی فیملی کو دے دیں گے، تم پالو. اب وہ کسی بھی مذہب کے لوگوں کو پال رہے ہیں اس بچے کو، قانون ہے جی قانون، میں جانتا ہوں، ایسے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، مجھے معلوم ہے، لے جاؤ پالو اس بچے کو، ماں باپ سے چھین لیں گے بچے کو، سمجھے. اب میرا سوال ہے، بچے کو اتنے حق، اتنے حق بچے کے، وہ ماں باپ کو اندر کرا دے بھائی، وہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، کوئی نمبر دیا انہیں؟ بوڑھی ماں یا بوڑھے باپ کے لیے کوئی نمبر ہے کہ اگر تمہارے بچے زیادتی کریں تو اس پہ کال کرنا، تمہارا بچہ چھوڑ کے جانے کی دھمکی دے تو اس پہ کال کرنا، تمہیں گھر سے نکالنے کی دھمکی دے تو اس کال کرنا؟ نہیں، وہاں تو اپنی اپنی زندگی ہے بھائی، ماں باپ کے لیے کوئی نمبر رکھا نہیں. ماں باپ کے لیے ہے نا اولڈ ہاؤس سے جاؤ، وہاں جاؤ اپنی زندگی کے باقی دن گزارو، جاؤ بوڑھوں کے لیے بنا دی. یہاں بھی وہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے، دیو مفاد کون کون سے ہم سارے شروع ہو گئے نا. ماں باپ کے لیے کوئی نمبر دیا گیا وہاں کہ جب بچوں سے شکایت ہو تو اس نمبر پہ کال کرنا، لے جائیں گے پکڑ کے تمہارے بیٹے کو، لے جائیں گے پکڑ کے تمہاری اولاد کو، سیدھا کریں گے. بوڑھے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو تو بچوں کا اتنا حق. اب دیکھیے، یہ ہے انسان کا قانون جو اپنے مفاد کے لیے بنا رہا ہے. مشیت کا قانون کیا ہے؟ مشیت کا قانون بچے کے لیے تو الگ ہے، لیکن جو بھی ہے وہ بھی ماں باپ کے ہاتھ میں. خبردار خبردار، ماں باپ کے سامنے اوف نہ کرنا. کیوں؟ جانتی ہے مشیت، یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے بڑا ہوگا، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کیا گت بنائے گا. لہذا مشروط کر دیا کہ جب تک ماں باپ راضی نہ ہوں گے رب راضی نہیں ہوگا. جب جب تک والدین راضی نہ ہوں گے اللہ راضی، تو امام کیسے راضی ہوگا؟ ایک مثال دے کے بس مصائب کی طرف آنا چاہتے ہیں، کیونکہ پہلے بہت تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جو دیر سے آتا ہے وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھتا ہے، تو مجھے سب سے زیادہ اس کا خیال ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، زبردستی سنانا میرا بھی مزاج نہیں ہے، بس ایک مثال دے کے مجلس کو ختم کر رہے ہیں۔ دعائیں مشلول ہے نا، میں اکثر مجالس میں نے بتایا واقعی، لیکن چلیے جن لوگوں نے نہیں سنا فائدہ مند ہے، اور یہ ایسی چیزیں جن کی تکرار ضروری ہے۔ کیوں اس کا نام دعائیں مشلول ہے؟ مشلول جسے شل کر دیا گیا، اس میں مفعول ہے نا، شل کا اس میں مفعول، مشلول یعنی جسے شل کر دیا گیا، یعنی ہاتھ پیر شل ہو گئے، مشلول اس کی دعا ہے۔ اس دعا کے اوپر لکھا ہوا ہے، ابھی گھر جا کے دیکھ لیجیے گا مفاتی میں یا تحفۃ الاوامر میں، جہاں بھی یہ دعا ہے اوپر یہ چیز ضرور لکھی ہے کہ بیماروں کی شفا کے لیے۔ جب بہت سخت کوئی بیمار ہو، یہ میں خود بھی تجربہ کرتا رہا ہوں، اور جب بالکل ایسا ہو جائے کہ چانس نہ ہو، تو دعائیں مشلول اس کے سرہانے یا تو وہ خود پڑھے یا اس کے سرہانے بیٹھ کے کوئی قریبی فرد پڑھے۔ تو یہ میں نے خود بھی کیا تجربہ، اور تجربہ کیا بلکہ وہ ظاہر حکم مولا کی دعا ہے، تو اس کے کرشمے اپنی جگہ اور دیکھے اپنی آنکھوں سے کرشمے۔ بہرحال تو دعائیں مشلول کا تھوڑا سا تاریخ بھی لکھی ہوتی ہے، کہیں 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 لکھی ہے کہیں نہیں لکھی، لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ بیماروں کے لیے ہے۔ اور یہ ایک بار میری آپ سے گزارش ہے کہ 15 منٹ نکال لیجیے گا، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجیے گا، ویسے میرے کہنے سے یقین جانیے کہ مولا نے سکھایا ہے کہ اللہ کو کیسے پکارتے ہیں۔ جس علی کا نام لے کر لوگ سیدھے راستے سے ہٹنے کی اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کی قسم، دعائے کمیل کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا نا، تو وہ الگ چیز ہے۔ دعائے مشلول کو میرے کہنے پہ، ناچیز طالب علم کے کہنے پہ ایک بار ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو میری بات کا یقین نہ آئے تو بس جو سزا دینا چاہیں دیجیے۔ آپ کو احساس ہوگا، اندازہ ہوگا کہ علی کو کیا ضرورت ہے یہ سب کہنے کی، نہیں ہمیں قیامت تک کے لیے تعلیم دیا، بہک نہ جانا، علی سے سیکھو اللہ کو کیسے پکارتے ہیں۔ علی سے زیادہ کون جانتا ہے؟ علی ہی تو جانتا ہے یا محمد جانتا ہے اللہ کو، باقی کون جانتا ہے عالمین میں؟ پکارنے کا سلیقہ سیکھا، اس کی تاریخ کیا ہے؟ دو جو تین جملوں میں سن لیجئے۔ ایک بدکار شخص، کہاں ہوا، پکڑا کیسے گیا، یعنی معلوم کیسے ہوا، مکے میں بیٹھے ہیں خانہ خدا میں، یعنی حرم خدا میں بیٹھے ہیں، مولا عارفان ہیں اور دونوں شہزادے بھی ہیں، روتے ہوئے آئے دونوں شہزادے، اور آ کہتے ہیں مولا نے پوچھا حسین علیہ السلام سے کیا مسئلہ ہے، گریا کیوں؟ فرماتے دونوں شہزادے کے بابا ایک شخص ہے جوان، شل ہو چکا ہے، ہل نہیں سکتا، غلاف کعبہ کے پاس بیٹھا ہے، دیوار کعبہ سے اپنے آپ کو مس کیے بیٹھا ہے، اور اس طرح سے رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے کہ برداشت سنا نہیں جاتا، اس کی فریاد سنی نہیں جاتی، ایسے گریا کر رہا ہے۔ مولا نے کہا آؤ میرے ساتھ، آئے اٹھا، دیکھا، ظاہر معصوم ہے جانتے، لیکن واقعہ جب تک نقل نہیں ہوگا ہم تک کیسے پہنچے گا؟ لہذا معصوم نے خود اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہے تیرا، کیا ہوا؟ تو رونے لگا، کہتا مولا میں نے ایسا گناہ کیا ہے جو معاف نہیں ہوگا، خود ہی کہہ رہا ہے کہ معاف نہیں ہوگا، بتا ہوا کیا تیرے ساتھ، کیا کیا تو نے؟ کہا مولا بوڑھے ماں باپ تھے میرے، میں بہت بدکار انسان تھا، جواری شرابی سب عیب بتا دیا اس نے، میرے ماں باپ محنت کرتے تھے بڑھاپے میں، میں ان کے پیسے چھین کے لے جاتا تھا، چوری کر کے لے جاتا تھا، کبھی چھین کے لے جاتا تھا، ایک دفعہ مجھے نشے کے لیے ضرورت تھی، اور میں پہنچا ہوں تو ہاتھ جوڑ لیے میرے ماں باپ نے میرے سامنے، یہ دیکھ ہمارے پاس اب اس کے سوا کچھ نہیں، ہم بوڑھوں پہ رحم کر، اب ہم مزدوری کے قابل نہیں، کچھ کب میں ان سے لڑتا رہا، چھینتا رہا، انہیں مارتا رہا، اور جب میں جانے لگا تو میرے باپ نے میرا دامن پکڑ کے میرے ساتھ لپٹنے کی کوشش کی، تو میں نے ڈنڈا اس کے ہاتھ میں مارا تو اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ بس میں نے اتنا سنا، چلتے چلتے میرا باپ بد دعا دے رہا تھا مجھے، پروردگار جس طرح اس نے میرا ہاتھ توڑا ہے تو اس کے ہاتھ پیروں کو شل کر دے۔ یہاں ایک بات بتاؤں آپ کو روک کے، یاد رکھیے ماں باپ جب بچے کو بد دعا دیتے ہیں نا، پروردگار نہیں سنتا، نہیں سنتا، فرشتوں کو بھی کہہ رکھا ہے نہیں سننا، اسی لیے مائیں آپ بے فکر ہو کے بد دعا دیتی ہیں بچوں کو نا، جا مر جا، کیوں؟ جانتی ہیں لاشعوری طور پہ کہ اللہ سننے والا نہیں ہے، جا دفع ہو جا فلاں، ہے نا۔ ماں باپ کی بد دعا دیکھیں کتنا بڑا منصب ہے ماں باپ کا، خدا کی قسم کسی کے پاس یہ منصب نہیں ہے، कि उनके मुंह से जो बद्दुआ निकले परवरदिगार सुनते ही नहीं, फरिश्तों को मना किया नहीं सुनना, सुनता ही नहीं। लेकिन हाँ एक मकाम, वो कौन सा मकाम है, जब कोई माँ या बाप में से किसी पर हाथ उठा दे फिर गजब में आ जाती है रहमत, गजबनाक है मशीयत। फिर उस आलम में जब माँ या बाप बद्दुआ देना फिर उसका कोई सहारा नहीं। कहे अमीरुल मोमिनीन, मैंने बाद में चाहा कि अपने माँ बाप से माफ़ी मांगूं, लेकिन मेरे माँ बाप मर चुके थे जब मैं पहुंचा, दुनिया में कोई मेरा माफ़ करने वाला नहीं है। मैंने हाथ उठाया, मैंने हाथ तोड़ा अपने बाप का, अल्लाह ने मुझे शल कर दिया, अब मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। तो मौला तो मौला है ना, तो मौला ने फिर उसको ये दुआ तालीम दी, ये दुआ पढ़ तेरी मुश्किल हल होगी। तो ये दुआए मशहूर इसलिए इसका नाम है। इस दुआ के सदक़े में, और ये भी याद रखिएगा, आयतुल्लाह दस्तगीर शिराज़ी ने इसको बड़ा तफ़सील से लिखा है कि माँ बाप को मरने के बाद हक़ है अपनी औलाद को माफ़ करने का, यानी अगर राज़ी हो जाएं, ऐसे काम करो कि मरने में वरी में माँ बाप राज़ी हो जाएं, तो वो बख्श देते हैं कि माँ बाप के हमने अपना हर हक बख्श दिया, परवरदिगार गवाह रहना हम अपनी औलाद से राज़ी हो गए, पहले नाराज़ थे हम राज़ी हो गए। तो उसने दुआ पढ़ी वो ठीक हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, दुआए मशलू। लेकिन बताने का क्या मकसद था कि अगर नौबत यहां तक पहुंच जाए फिर माफी की गुंजाइश नहीं है, फिर अल्लाह बख्शने वाला नहीं है। फतवाए काजी खान 250 साल पुरानी किताब है, हमारे बिरादरान के राइज है, आज तक उसके फतवा को सनद बनाया जाता है। तो उसमें सवाल किया गया कि माँ बाप के हुकूक के बारे में, मरे हुए माँ बाप का हक ये सब, तो फतवा देने से पहले तफसील देखिए, याद रखिए कि मुज्तहिद जब कोई फतवा देता है तो उसके पीछे दलील होती है। आप तो खाली फतवा पढ़ रहे ना किताब में और ज़बान खोल देते हैं, ये कैसे कह दिया वो कैसे कह दिया, नहीं वहाँ पीछे दलीलें होती हैं, वो दलीलें आपको क्या समझाएंगे, आप क्या समझ में आएगा, दलीलें होती हैं। तो उसमें उन्होंने दलील लिखी है कि दलील क्या है माँ बाप के हक की, तो दलील देते हैं कि एक शख्स हुजूर की खिदमत में आया परेशान सुबह सुबह, यानी सहाबी है ज़ाहिर है, क्यों परेशान है, कहा रात को मैंने अजीब गरीब ख्वाब देखा है, बस मसाइब से रब्त देने के लिए ये बात अर्ज कर रहे हैं, मैंने अजीब गरीब ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा तूने? मैंने ख्वाब देखा है कि मैं जन्नत की चौखट पे सजदा कर रहा हूँ और हूरुल आयन की पेशानी पे बोसा दे रहा हूँ। हुजूर ने मुस्कुरा के, तो बड़ा अच्छा ख्वाब है, जा अपने घर में जा अपनी माँ के कदमों को बोसा दे और माँ के बाप की पेशानी को बोसा दे, जा। वो बेचारा कहने लगा, अल्लाह के रसूल मेरे तो माँ बाप ही नहीं है, तो दुनिया में नहीं है। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, जा उनकी कब्रों पे चला जा, माँ की कब्र के पैताने पे सर रख दे, बाप के सरहाने सर रख दे। कहता है वो आलम जाहिलियत में मगाम मर मर आ गए, मुझे क्या पता, हम तो कब्रें भी नहीं जानता, मायूस हो गया। तो अब अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जा दो खत खींच, घर जाके दो खत खींच, एक को बाप की कब्र करार दे, एक को माँ की कब्र करार दे, जिसे बाप की कब्र करार दे उसके सरहाने को बोसा दे, जिसे माँ की कब्र करार दे उसके पैथाने को बोसा दे। समझ में आई बात, ये हमारे यहाँ नहीं, ये वहाँ फतवा है, माँ बाप का हक नहीं है तो बनाओ शबी, शबी हुई ना, कब्र कहाँ है, शबी है। बिरादरान की इतनी सी बात समझ में नहीं आती, जो अल्लाह का रसूल हालत कुफ्र में मर जाने वाले माँ बाप के लिए कह रहा हो उनकी बख्शिश हो या ना हो, तेरी बख्शिश के लिए जरूरी है जा उनकी कब्रों की शबी बना। तो जो इसीलिए हमारे यहाँ है कि जाओ माँ बाप की कब्रों पे जाया करो, दुआ भी किया करो उनके लिए भी अपने लिए भी, क्यों, क्योंकि सनद मौजूद है कि जब अल्लाह के रसूल ने उन माँ बाप के लिए कहा कि जाओ नहीं है तो जाओ शबी बनाओ, तो फिर हुसैन की कब्र, हुसैन की कब्र, फिर अइमा ताहिरीन के मज़ारात मुकद्दसा, मकामात मुकद्दसा, फिर नजफ़ अशरफ, फिर बकी, इनको ढा देने से जो दिलों में चीजें वो खत्म थोड़ी हो जाती हैं। समझ में आई बात के नहीं समझ में आई, बस सारी दुश्मनी है तो करबला से है, सारी दुश्मनी है तो जहरा और औलाद जहरा से है। अजीब इश्क का दावा है रसूल से, अजीब इश्क का दावा है रसूल से। جس سے عشق ہوتا ہے اس کے تو ہر چیز سے عشق ہو جاتا ہے نا، ہر چیز سے، دنیا کا مجازی عشق کا بھی قاعدہ یہی ہے بھائی، ہم تو حقیقی عشق کی بات کر رہے ہیں، مجازن بھی ہوتا ہے، حقیقی عشق میں یہی ہے نا، نالین کی شبی بنا لی لوگوں نے، ہم اعتراض تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو تعریف کر رہے ہیں، کتنی اچھی بات ہے، سینے پہ لگاتے ہیں، کبھی تاج بنا کے سر پہ لگاتے ہیں، کبھی امامے میں لگاتے ہیں، کبھی پگڑی میں لگاتے ہیں، نالین نہیں ہے، نالین کی شبی ہے، شبی، کتنا اس کا احترام، کتنا اس کا تقدس، اور جن بچوں کی خود نالین اور قدم مبارک دوش پیغمبر پر ہو، دوش رسالت پر، ان کے ساتھ دشمنی اتنی ہے، ان کا ذکر گورن کیسا دعویٰ ہے عشق کا، کہ جنہیں پروردگار، جنہیں اللہ کا رسول اپنے جسم کا حصہ قرار دے رہا ہے، یہ میرے جسم کے ٹکڑے ہیں، اپنا گوشت قرار دے رہا ہے، لحمہم لحمی دمہم دہمی، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، جو ان سے لڑے گا وہ مجھ سے لڑے گا، جو ان سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا، ان سے اتنی دشمنی آج تک، یہ راز سمجھ میں نہیں آتا، یہ ہے کیا مسئلہ، گٹھی سلجھتی نہیں، جس کی سلجھ جاتی ہے وہ سر جھکائے اس طرف چلا آتا ہے کہ نہیں بات تو صحیح ہے، کہ رسول کیسے قبول کرے گا اپنی بارگاہ میں جب اس کی اولاد کے ساتھ ایسی دشمنیاں کی ہوں، اور پھر ستم یہ ہے کہ نہیں جو ظلم ہوا ہے اس کا ذکر بھی نہ کرو، ایسا تو نہیں ہوتا نا، ایسا نہیں ہوتا اس کا، کیونکہ اگر ہم نے ایک کا ذکر روکا نا تو سب کا ذکر پھر ہم نے روکنا پڑے گا، لہذا 1400 سال سے اسی بات کی قربانی دے رہے ہیں کہ جو کربلا سید سجاد ہمیں دے گیا ہے اس کربلا کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیا ہم نے، جان کا کوئی مسئلہ نہیں، جان تو آنی جانی ہے، یہ تو جانا ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ 1400 صدیاں ہو گئیں بھائی، ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، یہ عشق کی دوسری وادی ہے، کتنے ہی گناہگار صحیح، کتنا ہی بے عمل صحیح، مگر اس کے جس کے دل میں حسین رہتا ہے نا، اس کے دل سے حسین کو کوئی نکال نہیں سکا، آج بھی دنیا انہی سے گھبراتی ہے جن کے دل و دماغ پر حسین کا قبضہ ہے، وہ نہیں ڈرتے کسی یزید سے، نہ کسی یزیدی طاقت سے ڈرتے، آج بھی میدان میں کھڑے ہیں نا، سمجھے، انہیں اس کی پرواہ نہیں، آج یہ بتا دیں آپ کو، عقل عقل عقل، کوفے میں بڑے عقل مند تھے، بڑے دانشور تھے، ان کی عقلوں نے کہا بھائی یہ کون سی کہاں کی دانش مندی ہے، کتنے سے آدمی ہیں 72، یہ کیا لڑ لیں گے اتنی بڑی طاقت کے ساتھ، اس وقت کا سامراج، اس وقت کی سپر طاقت یزید، کون لڑے گا اس کے ساتھ، یہ کہاں کی دانش مندی ہے، تاریخ ہے نا بھری ہوئی، سب روک رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، نہ کریں نہ کریں، اور بعد میں بھی کہتے تھے، ہم تو کہتے تھے نہیں لڑو، کیا ملا، سب شہید ہو گئے، خاندان بھی اسیر بنا دیا گیا، یہ تو حسین جانتے تھے کہ اگر یہ کربلا برپا نہ ہوئی تو قیامت تک پھر کوئی کسی فرعون کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوگا، کسی ظالم کے مقابلے میں آواز بلند نہیں کرے گا، حسین جانتے تھے، اب سوچئے حسین تو امام معصوم ہے، وہ 72 کیسے تھے، دیکھیے ایک بار جنگ ہوتی ہے، اس جنگ میں یقینی نہیں کہ شہید ہو جاؤں گا میں، ہاں جنگ ہو رہی ہے بھائی، کچھ شہید ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے، یقینی تو نہیں ہے نا، شہادت کے بھی درجے ہیں، مداری ہے، یاد رکھیے گا، جنگ ہو رہی ہے، کچھ شہید ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے، باقی بچ گئے، یقینی تو نہیں ہے نا، اور اسی لیے پسپا ہوتی ہیں فوجیں، جب یقین ہو جاتا ہے شکست بھاگنے لگتی ہیں، ایسے ہی ہے نا، بس کیا کربلا میں یقین نہیں تھی شہادت، اچھا کیا اس سے پہلے جانے کا راستہ نہیں تھا، تھا نا موقع تھا کہ نہیں تھا، حسین نے موقع دیا کہ نہیں دیا، جس کو جانا تھا وہ گئی بھی، کون کہتا ہے نہیں گئے، 4000 چلے تھے مکے سے، راستے میں بھی ساتھ ہوئے تھے، جو جو حالات کا اندازہ وہ بھاگتے گئے بھاگتے گئے بھاگتے گئے، رات ہوتی تھی صبح ہوتی تو آدھے خیمے غائب، آدھے خیمے غائب، پڑھ لیجیے گا تاریخ میں تو پڑھتا رہتا ہوں بھائی، اور پھر کیا ہوا تھا، 9 کو بھی گئے تھے، 150 سے لے کے 300 تک کہیں نکل گئے تھے خاموشی سے, جب اسے نے کہا چلے آؤ چلے گئے. یہ جو عہد و پیمان ہے نا, میثاق جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پہ ختم کر رہے ہیں, یہ تھا ان 72 کے ساتھ مغربین کے بعد, جب حسین نے چراغ گل کیا تھا کہ جس کو جانا ہے چلے جاؤ, ان کی تم سے کوئی دشمنی نہیں. اور ظاہر ہے جو حسین کو چھوڑ رہا تھا اس کو وہ نہیں مار رہے تھے, اس کو نہیں مار رہے تھے چھوڑ دو, ہے نا. آج بھی کہیں کہیں آپ کو اس کے مناظر نظر آتے ہیں نا, یہ کہہ دو چھوڑ دیا جائے گا, یوں کر دو چھوڑ دیا جائے گا, چھوڑ دیا چلے گئے. یہ 72 کیسے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں. چراغ جب دوبارہ روشن کیا گیا لرز رہے تھے, کانپ رہے تھے. تفصیل میں نہیں جاتا, میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انصار حسینی کیا ہے. 72 جانتے تھے کہ ذلت حسین کو چھوڑنے میں ہے, عزت حسین کے ساتھ مرنے میں ہے. حسین صدیوں کا قیامت تک کا فیصلہ کر رہا تھا, چند روز کا تھوڑی تھا, ایک مہینے کا تھوڑی تھا, دو مہینے کا تھوڑی تھا. تو حسین جانتا ہے, یہ تو حسین کی بہن جانتی ہے جو للکار رہی تھی یزید کے دربار میں کہ ٹھہر جا ٹھہر جا, تھوڑا سا وقت گزرنے دے, تجھے معلوم ہو جائے گا کہ کون جیتا کون ہارا. یہ تاریخ کے فیصلے ہوتے ہیں, تاریخ کے فیصلے ہوتے ہیں. صبح انصار حسینی کا عالم یہ تھا, پہلی جنگ میں نے بڑی تفصیل سے پڑھی ہے ایک عشرے میں رضویہ میں, بڑی تفصیل انصار حسینی کے باب میں. پہلی جنگ کا اکثر لوگ ایسے گزر جاتے ہیں نا, پہلا حملہ ہوا آدھے شہید ہو گئے آدھے بچے, یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں دو جو نہیں. پہلی جنگ تو پورا میں نے پورا عشرہ اس پہلی جنگ پہ پڑھا ہے کہ وہ پہلی جنگ کیسی تھی, کس طرح انصار حسینی نے حصار بنایا تھا خیام اہل بیت کے گرد, اور ایک دوسرے کو چلا چلا کر کہتے تھے دیکھو ادھر سے دست آیا ہوشیار, کوئی خیام اہل بیت میں گھسنے نہ پائے, کوئی بیویوں کے خیمے میں گھسنے نہ پائے. مرتے جا رہے تھے خیموں کا دفاع کرتے. حسین نے بصرے کے دو بھائیوں کو دیکھا تھا, عبید اللہ اور عبداللہ ابن یزید ابن ثبیت انصاری, دونوں بھائی لڑ رہے تھے, حسین کے خیمے کا دفاع کر رہے تھے اور رو رہے تھے, روتے جاتے. تو حسین نے سوال کیا کہ رو مت, ابھی کچھ ہی دیر میں تم کنارے حوض پہ ہو گئے, حوض کے کنارے ہو گئے, حوض کوثر پہ ہو گئے, رو مت. تو دونوں بھائی کہتے ہیں کہ خدا گواہ ہے فرزند رسول, ہم اپنی مصیبت پہ نہیں رو رہے, ہم تو اس لیے رو رہے ہیں کہ جب ہم بھی مر جائیں گے پھر رسول زادیوں کے خیموں کا دفاع کون کرے گا, کون کرے گا ان کا دفاع. یہ تھے انصار حسینی, اپنے زخموں کی پرواہ نہیں تھی, انہیں خاندان رسالت کی پرواہ تھی کہ ہمارے بعد کیا ہوگا, اہل بیت کا کیا ہوگا. اپنے امام کی تنہائی پر روتے تھے, ہمارے بعد حسین کا کیا ہوگا. مسلم ابن اوسجا نے, زہیر بن قین نے ہاتھ میں ہاتھ لیا تھا حبیب ابن مظاہر کا آخری وقت میں, آخری ہچکیاں لے رہے تھے اور کہتے ہیں ایک ہی نصیحت کرتے ہیں, تجھے وصیت کرتا ہوں حسین کے بارے میں, میرے مولا حسین کا دفاع کرنا. حبیب کہتے ہیں میں بھی تھوڑی دیر میں تیرے پیچھے آ رہا ہوں, لیکن اطمینان رکھ تیری وصیت پہ عمل کروں گا, جب تک میری سانس چل رہی ہے حسین کا دفاع کروں گا. یہ تھے انصار حسینی, یہ تھے انصار حسینی جنہیں حسین نے یاد کیا کئی مقام پہ. پہلا مقام جب علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا تھا, قتلگاہ کا رخ کر کے آواز دی تھی, میرے شیروں میرے جانثاروں میری ایک آواز پر آنے والوں, مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا, میری مدد کرو, علی اکبر کے لاشے کو خیمہ گاہ میں پہنچانا ہے. مجھے یقین ہے کہ شہدا کے لاشے تڑپتے ہوں گے, آوازیں آتی ہوں گی, مولا کیا کرے موت نے مجبور کر دیا, پھر زندگی دلوا دے, پھر تجھ پہ اپنی جان نچھاوا کر دیں گے. دوسرا موقع وہ تھا جب حسین حملوں پہ حملہ کر رہا تھا, پہلا حملہ کیا, لشکر کو پسپا کیا, الامان الحفیظ کی آوازیں تھی, کوفے کی سرحدوں سے یہ لشکر ٹکرا رہا تھا. حسین یہ بتا رہا تھا کہ حیدر کے لال میں ابھی اتنی طاقت ہے کہ یہ تین شب و روز کا بھوکا پیاسا 72 لاشیں اٹھائے ہوئے حسین اس لشکر کو
کو پسپا کر رہا تھا، لشکر کو پسپا کر کے واپس پلٹے، پھر گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی، عباس، علی اکبر، ابن اوسجا، زہیر بن قین، اے میرے حبیب، اے اون محمد، آؤ دیکھو میں نے تم سب کی ہر ہر وار پہ داد دی تھی، مرحبا کہا تھا، آؤ اب اپنے مولا حسین کی جنگ دیکھو، اس حسین کی جنگ دیکھو جو کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا، جس نے 72 لاشیں اٹھائے، عزاداران حسین آپ کتنے لوگ جمع ہیں، آج چہلم کی مجلس ہے، جنازے میں اس سے زیادہ تھے، سویم پہ بھی اس سے زیادہ ہوں گے، جب جب لوگوں کو پتا چلے گا تعزیت کرنے آئیں گے، آئیے زینب کو کیسے خبر ملی تھی، زینب کو کیسے خبر ملی تھی بھائی کے قتل کی، جب سرخ و سیاہ آندھیاں چلنا شروع ہوئی تھی، آواز گونج رہی تھی، الا قد قتل الحسین بے کربلا، الا قد ذبح الحسین بے کربلا، حسین کربلا میں قتل کر دیا گیا، حسین کربلا میں ذبح کر دیا گیا، بس خیمے کا پردہ اٹھایا، سوائے سرخ و سیاہ آندھیوں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا، بیمار کا شانہ ہلایا، ثانیہ زہرا نے بیٹا اٹھو، دیکھو کیا قیامت برپا ہے، سید سجاد غش سے ہوش میں آئے، آواز دی فضہ کو، اما فضہ ذرا خیمے کا پردہ ہٹانا، خیمے کا پردہ ہٹا، سید سجاد اچانک اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کہتے ہوئے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اب جو ثانیہ زہرا نے نگاہیں کی تو نوک کے سینہ پر حسین کا سر بلند تھا، شادیانے بج رہے تھے، ابھی اس منظر کو کچھ دیر نہ گزری تھی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنا بلند ہوئیں، ایک بار گھوڑے ادھر گئے، دوسری بار واپس پلٹے، سارے خیمے زمین پر تھے، صرف خیمے گرائے نہیں گئے، خیموں کو لوٹا گیا، کیسی تعزیت دے رہی تھی دنیا، کس طرح سے لوگ زینب کو تعزیت دینے آئے تھے، خیموں کو لوٹ کے صرف جلایا نہیں گیا تھا، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں، کوئی بچی دامن میں آگ لگی، قتلگاہ میں دوڑ رہی تھی، چلاتی جاتی تھی، بابا بابا مجھے شمر کے تماچوں سے بچا، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، ہمارے آنسوں کے اس نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، بار الہ اے پالنے والے، جس مرحوم کے سارے ثواب کی مجلس علی ظہیر، سید علی ظہیر رضوی ابن سید نجم الحسن رضوی، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما، دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دیں، پالنے والے ہم اس قابل نہیں اس قابل بنا دے، جب تیری آخری حجت کا ظہور ہوا ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں، پروردگار وہ لشکر جو امام زمانہ کے انتظار میں ہے معبود، اس کو غیب سے ظاہر کر دے، اس امام کو ظاہر کر دے، تاکہ دنیا کے ان ظالموں سے فرعونوں سے اس مظلوم انسانیت کو نجات مل سکے، دل سے دعا کیجئے معبود یہ معصوم بچوں عورتوں کے ٹکڑے اڑانے والا اسرائیل، معبود اسے نابود کر دے، اس کے سرپرست امریکہ سمیت تمام شیطانی طاقتوں کو شکست فاش سے دوچار کر دے، جو مومنین ان شیطانوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں ان مومنین کو جلد از جلد فتح و نصرت عطا فرما، تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں۔